نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے اس دنیا میں بھیجے جانے سے متعلق جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں قرآن پاک میں، اس میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ آپ کیا کیا کام انجام دیں گے، آپ کے لیے اللہ نے کیا کام لگائے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. جیسے ایک جگہ فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہنچا دیجئے اس کو جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. آپ کا کام ہے کہ جو کچھ نازل کیا گیا اس کو پہنچا دیا جائے، لوگوں کے سامنے اس کو پڑھ کر سنانا، اس کی تلاوت کرنا، جو کچھ اللہ پاک کے پاس سے وحی آتی اس وحی کو، اس وحی کی دعوت دینا. دعوت تلاوت کے لیے بولا جاتا ہے عام طور پر، یعنی تلاوت کر کے ہی دعوت دی جاتی تھی، چونکہ عرب قرآن پاک عرب سمجھتے تھے، تو ان کو اللہ کی طرف بلانے کا بہترین راستہ اسلام تفہیم کے علاوہ سمجھانا بھی پڑتا ہی تھا. قرآن پاک کا ایک بڑا حصہ پڑھ کے سنایا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عادت شریفہ تھی، وہ خود ایک دعوت ہوتی تھی. پھر اس میں ان لوگوں کے سوالات، جوابات، اعتراض، اشکال، شبہ ان کو ہو جاتا تھا، وہ دور کرنا، یہ آپ فرماتے تھے اس کے ساتھ ساتھ. تو جو کچھ نازل ہوا اس کی تلاوت کرنا، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ اس کے معانی اور مضامین کو اور اس میں پائے جانے والے مسائل کو بتانا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، عجیب بات ہے، قرآن پاک میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ آیات کی تلاوت کریں، اور پھر اس کا فرمایا تاکہ پھر اس کتاب کی تعلیم کریں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تو تلاوت آیات، دعوت الی الآیات الگ چیز ہوتی ہے، پھر اس کی تفصیلات سمجھانا، اس کی ڈیٹیلز بتانا، یہ الگ چیز ہوتی ہے تعلیم کتاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دنیا منصہ شہود پر، اس دنیا میں تشریف فرما ہونے کی صورت میں، پوری طویل ترین زندگی میں، زندگی کے ہر شعبے میں، قیامت تک آنے والی انسانیت کی رہبری کے لیے جتنی چیزیں درکار تھیں ان کی تعلیم فرمائی، چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کے بڑی سے بڑی بات تک، پوری دنیا کی حکمرانی سے لے کے انسانوں کے استنجا کرنے تک. ایک چھوٹے بچے کے استنجا کرنے کا معاملہ، بڑے آدمی کے استنجا کرنے کا معاملہ، یہاں سے لے کے دنیا کی حکمرانی اور زندگی کے سارے شعبے، بین الاقوامی تعلقات کیسے ہوں، سیاسی معاملات کیسے ہوں، حکمرانی کیسی ہو، مجرموں کو سزائیں کیسے دی جائیں، فوجی نظام کیسا ہو، عدالتی نظام کیسا ہو، عورتوں کے لیے آپ نے تعلیمات فرمائیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں، ان کی تربیت کا نظام کیسا ہو، ان کا نہج کیسا ہو، اولاد کی تربیت سے متعلق، خاندان والوں کے آپس کے حقوق اور تعلقات جو ہیں، بڑے چھوٹوں کے اقدار، چھوٹوں کی کیا ذمہ داریاں، بڑوں کی کیا ذمہ داریاں، تمدنی اور معاشرتی زندگی کے اندر، ڈیلنگ کے اندر، معاملات میں، خرید و فروخت میں، کاروبار میں، کوئی شعبہ آپ کو نہیں ملے گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موجود نہ ہو، اور تفصیل سے موجود نہ ہو، اور واضح انداز میں، اور پریکٹیکلی نہ ہو. تھیوری جو ہے جب تک پریکٹیکل کے ساتھ جمع نہیں ہوتی، قابل عمل نہیں ہوتی، لوگوں کو آئیڈیا نہیں ملتا کہ کرنا کیا ہے. اس سلسلے میں آپ نے عملی شکلیں اختیار فرمائی، اور اسی وجہ سے بعض مرتبہ عمل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کام اپنی جگہ پر زیادہ بہتر شکل میں کرنے کا ہوتا ہے، لیکن بیان جواز جو ہے کہ یہ کام ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی بات پیش آ جائے، ضرورت پیش آ جائے، اس کو بیان جواز کہتے ہیں. پسندیدہ تو نہیں، لیکن ایمرجنسی میں ایسا کرنا پڑ سکتا ہے، ایسا کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، جائز ہے. تو اس کو تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے کاموں میں کر کے بتایا، آپ کے مزاج نہ ہونے کے باوجود. آپ کا مزاج نہیں تھا وہ، آپ کی عادت دوسرے انداز میں کام کو کرنے کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسرے انداز میں بھی کیا تاکہ امت کو قیامت تک پتہ چل جائے کہ یہ کام ضرورت پڑنے پر ایسا بھی انجام دیا جا سکتا ہے. عجیب تعلیمات ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی شعبہ آپ کو نہیں ملے گا کہ چھوٹتا ہو، خوشیوں میں، غمیوں میں، ہر چیز میں، عیدوں کے موقع پر، غیر عیدوں کے موقع پر، صدمات کے موقع پر، صلح کے موقع پر، جنگ کے موقع پر، ظالم کے ساتھ سلوک، مظلوم کے ساتھ سلوک، حق دلانے کے معاملے میں، فیصلہ کرنے کے معاملے میں، فیصلوں کے اصول ضابطے، ایک کوئی حصہ ایسا نہیں چھوٹتا انسانی زندگی کا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے وہ حصہ رہتا، کیونکہ تعلیم میں کتاب ان سب چیزوں کو شامل تھی. کتاب کا مطلب ہے اللہ پاک کی طرف سے آنے والا علم جو انسانوں کے کام کا ہوگا اور انسانوں کی زندگی سے متعلق ہوگا، تو وہ چونکہ حاوی تھا تو آپ اس کی تعلیم فرماتے رہے اور اس پر عمل کر کے بھی بتاتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر نماز کے لیے وضو فرماتے تھے، آپ کی عادت شریفہ بھی ہے، لیکن آپ کو یہ بات ملے گا کہ کبھی آپ نے ایک وضو سے کئی نمازیں ادا فرمائیں، حالانکہ آپ کی عادت نہیں تھی وہ، کیونکہ اگر آپ ویسے ہی کرتے تو لوگ سمجھتے کہ ٹھیک ہے جائز ہوگا لیکن شاید سنت نہیں ہوگا پھر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنا. علماء کہتے ہیں کہ آپ کی عادت شریفہ بہت سے کاموں میں ایسے تھی. سنا ہوگا کبھی آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی کہ آپ ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب فرماتے تھے، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ آپ نے کھڑے ہو کر کیا ہے. علماء نے فرمایا ہے کہ بیان جواز کے لیے کیا ہے کہ میری امت کو قیامت تک کبھی کوئی ایمرجنسی بھی پیش آ سکتی ہے، ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے. ایک علماء کی جماعت کہتی ہے کہ ضرورت کی بیان جواز کے لیے آپ نے ایسا کیا، اور امت کی اور علماء کرام کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ کان فی مأبضہ وجع، آپ کے گھٹنوں میں تکلیف تھی جب، تب بھی بات سامنے آ گئی، مسئلہ تو پھر بھی سامنے آ گیا کہ عذر پیش آ جائے کوئی تو ایسا ہو سکتا ہے. آپ اندازہ کیجیے، چھوٹی سے چھوٹی باتوں سے لے کے بڑی سے بڑی باتوں تک آپ کو یہ بات ملے گی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے ایک ان کی بحث ہونے لگی. حضرت سلمان فارسی سے کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیسی کیسی باتیں سکھاتے ہیں، تم جیسے چھوٹے بچے ہیں، ناواقف ہیں، بالکل تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے، جیسے تم بالکل فلش قسم کے بیوقوف ہو، ایسی تک باتیں تمہیں بتاتے ہیں. تو کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے تمہیں استنجا کے طریقے بھی بتاتے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی کو جوش آ گیا، فرمایا کہ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی القراء، تم کیا کہتے ہو؟ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سکھائی، یہاں تک کہ استنجا کرنا سکھایا. اور یہ بات صحیح ہے کہ اسلامی تعلیم جس کے پاس میں نہیں ہے اس کو استنجا کرنے آتا نہیں. یہ بات صحیح ہے کہ جس کے پاس اسلامی تعلیم نہیں ہے اس سے استنجا نہیں ہوتا، استنجا کرنا بھی سیکھنے ہی کی چیز ہوتی ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ آدمی ٹیشو پیپر سے پوچھتا رہتا ہے، پھر ٹب میں پانی جمع کر کے بیٹھ جاتا ہے اس میں نہانے کے لیے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت ہے مزید. تو پاک پانی میں آدمی نہا رہا ہے، ناپاک پانی میں نہا رہا ہے، کیا اندازہ ہو سکتا ہے کسی کو کیا استنجا کرنا. اور جو روحانی معاملات ہیں وہ تو دوسری چیز ہے، جو انسائٹ ہے، ہڈن جو چیزیں ہیں اس کا تو کسی کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستر ما بین اعین الجن و عورات بنی آدم، انسانوں کے پوشیدہ جسم اور جنات کی آنکھوں کے درمیان پارٹیشن بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ہے. اب یہ کس کو پتا چلے؟ یہ جو دعا ہے اس دعا کا کام یہ ہے کہ یہ کرٹن یہ کا کام کرتا ہے، پردے کا کام کرتا ہے جنات کی نظروں میں اور انسانوں کے جسم میں، کہ جو اس کو پڑھ کے جائے گا طہارت خانے میں، مرد ہو یا عورت، اس کا پوشیدہ جسم جو نادیدنی ہوتا ہے وہ جنات نہیں دیکھ سکتے. جیسے ہم نہیں چاہتے کہ انسان دیکھیں، ویسے یہ بھی نہیں چاہتے کہ جنات دیکھیں. ایسے اگر کوئی یہ دعا نہیں پڑھتا ہے تو پھر جنات کی نگاہوں کے درمیان اور انسانوں کے اس پوشیدہ جسم کے درمیان میں پارٹیشن نہیں ہوتا. اور حضور نے فرمایا کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ وہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں وہاں پر. ان ہاتھ الحشوش مختبرہ، یہ جو حشوش ہیں، طہارت خانے جو ہوتے ہیں، یہ ان کے آنے جانے کی جگہ ہے. حضور نے فرمایا ان کے آنا آوت جاوت رہتی ہے ان کے یہاں. اگر کوئی آدمی دعا پڑھ کے گیا تو پھر قابو میں رہتی چیز، نہیں تو پھر قابو میں نہیں رہتی. بےہودگی کرتے ہیں، ہنستے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں انسان کے ساتھ، یہ بھی حدیث میں ہے. مسخرہ بنا کرتے ہیں، دوسرے دوستوں کو بلا کر سمجھا کر دکھاتے ہیں کہ کیسا تماشا ہو رہا ہے، کتنی بےہودہ بات ہے. اگر آدمی کے علم میں آئے کہ کوئی ایسا کر رہا ہے اس کے ساتھ میں، تو کس قدر آدمی کو ناگوار ہوگی یہ چیز. لوگوں کو نہیں معلوم. اور پھر یہ کہ صاحب کدھر منہ کر کے بیٹھنا ہے کدھر منہ کر کے نہیں بیٹھنا ہے, اس سے کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے اسی وقت فرمایا کہ نہانا نستقبل القبلۃ ونستدبرها. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے منع فرمایا ہے کہ ہم قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں یا قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے. اب یہ تو استنجا کرنے کے اصل طریقوں میں سے ہے یہ چیز, کیونکہ یہ تو اندر کی چیزیں روحانی معاملات ہیں. بیت اللہ قابل تعظیم ہے, احترام والے عمل کی طرف ادھر رخ ہونا چاہیے, اور یہ تھوڑا خفیف ہے, نجاست والا عمل ہے, تو اس کی طرف نہ منہ ہونا چاہیے اس کے وقت میں نہ پیٹ ہونا چاہیے اس کے وقت میں. آپ نے منع فرمایا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب فرمائی ہے کہ پانی بھی ہو ڈھیلا بھی ہو جائے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ترغیب فرمائی ہے کہ جب ڈھیلا یا ٹیشو پیپر کچھ بھی استعمال کرو تو طاق عدد میں استعمال کرو. بتاؤ یہ سب کہاں کس کو پتا چلے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ دو چار پانچ پیسز ایسا استعمال مت کرو, ایک تین پانچ سات یوں استعمال کرو, یہ تک حضور نے فرمایا. جبکہ بعض لوگوں کے پاس یہ واجب ہے, آنا آپ کے پاس واجب نہیں ہے, سنت ہے, بلکہ مستحب ہے. اتار ہمارے پاس مستحب ہے, اتار کہتے ہیں اس کو, وتر کہتے ہیں طاق میں استعمال کرنا. جب ٹیشو پیپر آپ یوز کریں تو اگرچہ کہ ایک مرتبہ میں صفائی ہو گئی ہو یا دو میں ہو گئی ہو تو آپ تین ضرور لے لیں اس کے ساتھ. تین میں ہو اور آپ محسوس کرتے ہو کہ چار سے تسلی اور زیادہ ہوتی ہے تو آپ پانچ اس کے ساتھ ضرور ملا لیں. اتار تو آپ نے مستحب فرمایا, اور تین سے کم کو استعمال کرنے سے منع بھی فرمایا ہے. اور اگر پانی اور ڈھیلا استعمال ہو جمع ہو جائے تو اور اچھی بات ہے. اب اندازہ لگائیے. اور یہ فرمایا کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح سے ہوں, مجھے ہر چیز سکھانی پڑتی ہے تمہیں. انما انا لکم مثل الوالد, حدیث شریف کے الفاظ ہیں, کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں. جیسے ایک باپ کو اپنے چھوٹے بچے کو سب کچھ سکھانا پڑتا ہے, ایسے ہی مجھے بھی تمہیں سب کچھ سکھانا پڑتا ہے. اور صحابہ کرام کو, عرب کے سوسائٹی معاشرے کو یہ سب چیزیں بتا کہاں سے معلوم تھے, کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو. تمدن الگ چیز ہے, یہ بالکل دوسری چیز ہے, یہ الگ چیز ہے بالکل, لوازمات میں سے ہے یہ بات. تو یہاں سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے سارے شعبوں پر رہنمائی فرمائی اور زندگی کے سارے شعبوں پر روشنی ڈالی ہے اور تربیت کر کے بتلائی ہے, تاکہ انسانیت کو کسی قسم کی تشنگی نہ رہ جائے, پیاس نہ رہ جائے. عورتوں کا مسئلہ ہے کہ صاحب اب لوگوں نے اپنے کانسیپٹ بنائے ہوئے ہیں کہ اسلام عورتوں کو تعلیم سے منع کرتا ہے. بھائی کبھی دیکھا کہ حضور کی تعلیمات کیا ہیں اس بارے میں؟ لوگوں کو پتا ہے کہ آخر عورتوں کی تعلیم کے سلسلے میں اسلامی ہدایات کیا ہیں, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً فرمایا کیا ہے, کچھ دین اسلام انسانوں کے پاس میں کتنا آیا ہے, کس سے آدھے دین کے قریب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ازواج مطہرات سے آیا ہے انسانوں میں دین, عورتوں سے تو آیا. اور یہی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازدواج کی تھی, زیادہ شادیاں کرنے کی تھی, کیونکہ وہ جو عورتوں والا جو دین ہے, گھریلو جو دین ہے, وہ تو گھر سے ہی آئے گا, تو گھر میں بتانا بولنا سمجھانے سمجھنے والے ہونا ضروری تھا. ظلم کیا جاتا ہے, تمہیں پتا بھی ہے کہ ظلم کہتے کس کو ہیں, ہوتا کیا تھا پہلے عورتوں کے ساتھ میں, پھر اسلام نے کیا دیا. اور یہ اسلامی تعلیم سے ہٹ کر برتاؤ کیا جاتا ہے تو وہ ظلم ہے یا انصاف ہے؟ آج کی عورت کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے انصاف کے نام پہ؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے بیچارے پہ کیا بیت رہی ہے؟ یہ سب چیزیں ہیں. تو ہم نے اس موقع پر ایک ارادہ کیا تھا کہ مختلف ایسے ٹاپکس پر جس میں عورتوں کی تعلیم سے متعلق, بچوں کی تربیت سے متعلق, اور اسی طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ذمے جو حقوق ہیں ان سے متعلق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت اور شفقت سے متعلق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام امن سے متعلق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت سے متعلق, ایسے بہت سے موضوعات پر مشتمل کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کریں. تو اس سلسلے میں ایک جلسہ ہم نے کل منعقد کیا ہے ایس ایس بی اے کی طرف سے, شریعہ سپروائزری بورڈ کی طرف سے, تو ظہر سے لے کے انشاءاللہ مغرب تک چلے گا. اور کئی علماء کرام کو اس سلسلے میں مدعو کیا گیا ہے, آپ کے اچھے کیلیفورنیا سے بھی آ رہے ہیں, سیاٹل سے بھی آ رہے ہیں, اور جناب دوسرے نیو یارک سے بھی آ رہے ہیں, کینیڈا کے علماء کو بھی بلایا تھا کہ تو لوگوں کو تھوڑا سا وہ ہو جائے کہ ایک ماحول بنے, گرمی آئے اور لوگوں کو پتا چلے, اور مختلف ٹاپکس پر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہیں لوگوں کے اندر روشنی بڑھتی چلی جائے. ماشاءاللہ سب دلچسپی رکھتے ہیں, پڑھتے پڑھاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے, اس میں ایک آدمی بات سنتا ہے قابل آدمی سے تو اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے, پھر اتھینٹک لوگ ہوں, قابل بھروسہ ہوں. عجیب و غریب سلسلے ہوتے ہیں, بولنے والے بھی عجیب ہوتے ہیں بعض مرتبہ, سننے والے بھی عجیب ہوتے ہیں, لوگ اپنے اپنے آئیڈیا سے سناتے ہیں, تو قابل اعتماد لوگوں سے سنانے کی عادت ہونا, سننے کی عادت ہونا, اور مختلف ٹاپکس پر اسلامیات کے جو ہے نا وہ آدمی سنیں. تو اس سلسلے میں اس یہاں کیا گیا ہے, عورتوں کا بھی انتظام ہے. مدرسے میں جانا تو صالحات میں وہاں عورتوں کا انتظام ہے، یہاں سے لاؤڈ اسپیکر کا سلسلہ وہاں تک پہنچایا جائے گا، اور کل ظہر سے مغرب تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ اثر، کیونکہ کل اجتماع کا دن بھی ہے تبلیغ کا مرکز کا، اور یہ بھی سب دعوت کی محنت ہے، اور وہ جو دعوت کی محنت ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے، تو آپ کو ہم آدھا گھنٹہ پہلے چھوڑ دیں گے تاکہ آپ ساتھی یہاں سے فارغ ہو کے پھر وہاں پہنچ جائیں، اور اس پروگرام کو بھی، وہ اپنا پروگرام ہے اس کو تو ہم کو ریگولر کرنا ہی کرنا ہے، اس کو تو مس نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی، کیونکہ ہر آدمی کو آٹھ دن میں ایک مرتبہ غذا چاہیے روحانی، جیسے مادی غذا کی ضرورت ہے ایسے روحانی غذا کی ضرورت ہے، نالج الگ چیز ہے، جذبات بنانا الگ چیز ہے، آپ کو معلوم بہت ہوگا، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ آپ کی اسٹڈی بہت ہے، آپ کی معلومات میں بہت ہے، لیکن اگر آپ کو ہفتے میں ایک مرتبہ دو مرتبہ کنٹینیو غذا نہیں ملے گی تو روحانیت بجھ جائے گی، جذبات میں خمول آ جائے گا، طبیعت کے اندر آمادگی نہیں رہے گی، باقی شوق نہیں پیدا ہوتا رہے گا، اس میں ہلال آتا رہے گا، نفس اور شیطان اور غفلت اور 50,000 چیزیں آدمی پر مسلط ہو کے اس کو بالکل خراب کرتے رہیں گے، ایون آپ کے علم میں بہت کچھ ہے، پی ایچ ڈی کر چکا ہے آدمی اسلامیات کا، لیکن دین پر عمل کرنے کے معاملے میں وہ اتنا پیچھے ہوگا کہ آپ حیرت کریں، آدمی کو غذا کی ضرورت ہے، تو وہ تو ریگولر اپنا کام ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ دو مرتبہ ہمیں ضرور ایسے پروگرام اٹینڈ کرنے چاہیے جو صحیح لوگوں کے ہوں اور ہمارے اندر دین اور ایمان کی اسپرٹ میں اضافہ کرنے والے ہوں، ایمانیات کا شوق پیدا کرنے والے ہوں، آخرت کی فکر پیدا کرنے والے ہوں، اور کبھی اس کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اتھینٹک لوگوں کے ذریعے سے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت مبارکہ کے مختلف موضوعات پر روشنی ملتی رہے، آپ اسے دیکھیں گے، اسے اللہ نے چاہا تو غیر معمولی فائدہ ہوگا، اس سلسلے میں ایک نظم کیا گیا ہے آپ حضرات ہی کی سہولت کے لیے، امید ہے کہ آپ بھی آئیں گے اور اپنے ساتھیوں کو بھی لائیے اور خواتین کو خاص طور پہ لائیے، یہاں کے ماحول کے اندر اگر خواتین میں دینداری آ گئی تو بتاؤ اپنے لیے کتنی سہولت ہو جائے گی، بہت آرام ہو جائے، ساری دنیا کا یہی حال ہے، اور ویسے بھی خواتین زیادہ ہیں، عورتیں زیادہ ہیں، جیسے قیامت قریب آتی جائے گی عورتیں بڑھتی ہی جائیں گی اور مرد گھٹتے جائیں گے، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے بالکل قریب تو حال یہ ہوگا کہ ایک ایک مرد کو 50-50 عورتوں کو سنبھالنا پڑے گا، ایک مرد کو 50 عورتوں کو سنبھالنا پڑے گا، یعنی 50 سے شادی نہیں ہوگی، یعنی 50 کا برڈن لینا پڑے گا، 50 کی ذمہ داری سنبھالنی پڑے گی، کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی، بقیہ اتنی کثرت ہو جائے گی، تو اب اگر پورے کے پورے مرد دیندار بن گئے اور عورتیں نہیں بنی تو بھی میجورٹی جو ہے نا وہ بے دینوں کی رہے گی، اور پھر ویسے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ اگر گھر میں دیندار آ گیا تو بڑی سہولت ہو جاتی ہے، اس کی بات آدمی کے سمجھ میں بھی جلدی آتی ہے، عورت کہہ دے کہ نہیں ایسا کرنا ہے تو کہہ دے اچھی بات سر تسلیم خم ہے جو مزاج ہے یار میں آئے، آپ کا مزاج ایسا ہے تو ہم تو آپ ہی کی خاطر بے دین بن رہے ہیں، اگر آپ ہی دیندار بن گئے تو ماشاء اللہ کہنے کیا ہے، بڑی سہولت ہو جاتی ہے، بچوں کی تربیت میں بہت مدد مل جاتی ہے، سنت والی زندگی گھروں میں عام ہو سکتی ہے، اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ بھی اللہ یعنی ان کی بھی ذمہ داری ہے دین پر چلنے کی، دین کی تبلیغ کی، ہماری بھی ذمہ داری ہے دین پر چلنے کی، دین کی تبلیغ کی، تو دین کی معلومات ہوتے رہنے چاہیے، اس سلسلے میں یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے، بس یہ آج بلکہ میں چاہ بھی رہا تھا، ہمارے چھوٹے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں ماشاء اللہ کیلیفورنیا سے، ان سے کہا کہ میاں تم ہی کھڑے ہو جاؤ جمعہ میں، تو کہنے کہ میں نہیں کھڑا ہوتا، تو میں پھر مجبوراً میں آ گیا، تو میں ان کو لے کے آ رہا تھا اصل میں، اور ایک مولانا کو وہاں مسجد نور بھیجا اور ایک مولانا کو مکی مسجد کو بھیجا گیا ہے، تو الحمدللہ کافی علماء آئے ہوئے ہیں، تو آپ حضرات استفادہ، ہم بھی استفادہ کریں گے، آپ بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، سنتیں پڑھ لیجیے۔